السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں. تقوی اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے تدبیر کے طور پر مقرر فرمایا ہے. جیسے دین انسانی حیات کی ہدایت کے لیے ہے، تقوی انسانی حیات کی حفاظت کے لیے ہے. اور تقوی سے باہر انسانی زندگی تباہ ہے، برباد ہے اور غیر انسانی زندگی ہے. تقوی کے بغیر انسان مرتا نہیں ہے، انسان نہیں رہتا، ایک جانور اور حیوان کے درجے پہ گر جاتا ہے اور انسانی زمرے میں شمار نہیں ہوتا. اور تقوی کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے، نہ علم سے تقوی کی کمی پوری ہوتی ہے، نہ تجربے سے تقوی کی کمی پوری ہوتی ہے، اور نہ ہی دیگر کاموں سے تقوی کی قلت و کمی پوری نہیں ہوتی. تقوی کا کوئی متبادل نہیں ہے. تقوی زندگی کے ہر میدان کے لیے ہے، چونکہ حفاظتی تدبیر ہر شعبے میں ہے. جیسے ہم اپنے سماجی سیاسی نظام میں ہر پہلو کی حفاظت کے لیے بندوبست کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، علیحدہ مال کی حفاظت کا علیحدہ انتظام کرتے ہیں، گھر کی حفاظت کا اور طرح سے انتظام کرتے ہیں، اپنے باقی جو قیمتی اثاثے ہیں ان کی حفاظت کا علیحدہ انتظام کرتے ہیں، الگ نوعیت کا کرتے ہیں، اپنی جان و اولاد کی حفاظت کا علیحدہ انتظام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسانی حیات کے لیے مختلف شعبوں میں، مختلف میادین میں تقوی اور حفاظت کا اہتمام فرمایا ہے. زندگی کا ایک اہم شعبہ اور بنیادی شعبہ جس کی حیثیت ماں جیسی ہے، مادر جیسی ہے، باقی شعبہ جات زندگی کی طرح کے لیے، وہ سماجی زندگی ہے، باہمی زندگی، اجتماعی زندگی و معاشرتی زندگی. یعنی جس میں انسان نے دوسروں کے ساتھ، ہر فرد نے مل کر زندگی گزارنی ہے. اس زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر و معین فرمائی ہے، اور اس میں تقوی کا حکم دیا ہے کہ اس زندگی میں حفاظتی بنیاد قائم کرو. سورہ مبارکہ توبہ میں آیہ 119 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. جو لوگ ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو، حفاظتی تدبیر اختیار کرو اللہ کی، اور سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ہمراہ اور ان کی معیت میں آ جاؤ. یہ تقوی کی عملی تدبیر ہے. تقوی اگر ہم سماجی شکل دیں اس کو اور الفاظ یا توصیف سے ہٹ کر اس کو زمین پر کسی جگہ پر تقویٰ قائم کریں تو وہ معیت اور معیت لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم نے لوگوں کے کن لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ زندگی کی حفاظت کا بہت بنیادی فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کس کو ہمسر اور ہمسفر زندگی کا بنانا ہے، خاندان جس میں زندگی گزارنی ہے کون لوگ ہیں، اقربا رشتہ دار کون لوگ ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اسی طرح معاشرہ سوسائٹی جس کے اندر ہم نے جا کر رہنا ہے، یا ایسے ماحول ادارے بازار جہاں پر ہم نے دوسروں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی ہے۔ البتہ جیسا آیت کے اندر ہے اور دیگر آیات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے یا صراحت ہے کہ یہ سب کچھ مومنین کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنو، لہذا غیر مومنین یا وہ جن کا ایمان قرآن تصدیق ہی نہیں کرتا تو وہ اس تکلف میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی انہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، چونکہ انہوں نے بنیادی فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ ہم نے مومنانہ زندگی ہی نہیں گزارنی، ہم نے روایتی جو سب کرتے ہیں ویسے گزارنی ہے زندگی، ہم نے ایمان کو ہم نے زینت کے طور پر اپنی زندگی میں رکھنا ہے، تعارف کے لیے اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لیے، یا مومن کے ٹائٹل سے جو فائدے ہمیں پہنچتے ہیں ان کی خاطر ہم نے اپنے آپ کو مومن کی لسٹ میں رکھنا ہے، لیکن عملی زندگی مومنانہ نہیں گزارنی۔ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، فیصلہ شدہ ہے، جو معمول کے مسلمان ہیں ان سب کا یہی فیصلہ ہے کہ ہم نے ایسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ظاہر ہے وہ پابند نہیں ہوتے کہ سچوں کے ساتھ زندگی گزاریں، صادقین کے ساتھ زندگی گزاریں، وہ معیار اپنے خود رکھتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جہاں کام کاج اچھا ہو، جہاں کاروبار اچھا ہو، جہاں سہولتیں زیادہ ہوں، جہاں آسائشیں زیادہ ہوں، جہاں نفع زیادہ ہو، اس قسم کے معیارات خود رکھے ہوئے ہیں کہ ایمان کو ہم دائرہ بنائیں معاشرت کا، معیت کا اور سماج کا۔ یہ بنیادی فیصلہ ہی نہیں کیا کہ سماج کی بنیاد مفاد ہے یا سماج کی بنیاد سہولت ہے یا سماج کی بنیاد کوئی اور پہلو ہے، نام نمود ہے۔ ایمان کو بنیادی فیصلے میں ایمان کو معیار نہیں قرار دیتے کہ ہم نے مومنانہ زندگی گزارنی ہے، اور ایمان کی جو ضرورت ہے اس کو ایک احساس اور توہم کے ساتھ پورا کر لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو تلقین کر کے یا لوگوں کی زبانی کہلوا کر اور سن کر کہ ہم مومن ہیں، جیسا کہ ہم رواج ہے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، خصوصاً شیعہ، انہوں نے اپنا نام ہی مومن رکھ لیا ہے۔ جیسا بھی ہو، بے شک ایمان کے الف بھی اس میں نہ ہو اور کوئی اکائی ایمان کی نہ بھی ہو، لیکن کہتے اس کو، چونکہ جنم اس کا شیعہ کے ہاں ہوا ہے لہذا اس کا ایک عرفی نام پڑ گیا ہے، یہ مومن ہے۔ مومن و غیر مومن یعنی شیعہ اور سنی، میں قرآن کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں، یہ ہماری خود قائم کردہ ہے، یہ قرآن نے اور اصطلاح مومن کی بنائی ہے، معیار رکھا ہے، ہم نے فرقے میں اپنے لیے مومن کے لیے اور معیار قرار دیا ہے، فرقے کے معیار پر ہم سب مومن ہیں، لیکن قرآن کے معیار پر مومن ہونا یہ ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن معاشرے اور مومن سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے جو تعلیمات ذکر کی ہیں یا جو اس کے مقامات اور نتائج ذکر کیے ہیں وہ قرآنی مومن کے لیے ہیں، فرقے کے مومن کے لیے نہیں ہیں۔ قرآنی مومن کے لیے حکم یہ ہے کہ جب آپ معاشرت و معیت اختیار کرو، زندگی کا ساتھ اختیار کرو کسی بھی رشتے کے تحت، تو اس کی شرط بنیادی یہ ہے کہ وہ سچے ہوں، صادق ہوں، کاذب کے ساتھ، ظالم کے ساتھ، فاسق کے ساتھ زندگی کا مشترکہ سفر آپ نے نہیں گزارنا۔ یہ قرآن کی پہلی بنیاد ہے۔ آپ بے شک آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کے سسرال ہیں، آپ کے سالے بہنوئی ہیں، اگر وہ سچوں میں سے نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق تو رہے گا، وہ تو نہیں کاٹ سکتے، لیکن معیت زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو زندگی کا ساتھی نہیں بنانا، آپ نے زندگی کے کسی شعبے میں ان کے ساتھ مشترکہ زندگی کا سفر نہیں کرنا۔ آپ مع الصادقین رہو، آپ، یہ قرآن کا بنیادی حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کو یہ حکم ہے، تو ہر دور میں، ہر انسان کے زمانے میں سچے ہونے چاہیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ سچے تو چار پانچ آدمی ہیں جو تاریخ میں پہلے گزر گئے ہیں، اور آپ نے، باقی نسلوں میں سچا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں حکم کیوں دیا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جب سچے پیدا ہی نہیں کیے آپ نے، سچوں کو شمار ہی نہیں کرتے آپ، بعد کی نسلوں کے سچے، تو حکم بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ قرآن کریم نے جو عناوین دیے ہیں، جیسے مومنین میں سب سے اکمل مصداق یا ایوہ الذین آمنو کا آئمہ اطہار ہیں اہل البیت، ہمارے اعتقاد کے مطابق۔ اسی طرح اگر قرآن کہتا ہے صابرین، تو سب سے اکمل مصداق آئمہ اطہار ہیں، مصادیق میں سے ہیں، لیکن معیار عام ہے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے قرآن، صرف چند شخصیات کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے لیے یہ معیارات ہیں۔ اب اس میں سب سے کامل مصداق آئمہ اطہار و اہل البیت ہیں روایات کے مضمون کے مطابق، لیکن انحصار نہیں ہیں، جیسا بعض نے توہم کیا ہے اور یہ توہم اپنا عقیدہ بنا کے دوسروں کو بتایا ہے، انحصار نہیں ہیں۔ صادقین ہر دور کے، ہر نسل کے اندر صادقین بھی ہیں، ظالمین بھی ہیں، کاذبین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں، عادلین بھی ہیں۔ یہ طبقات، قرآن نے جو طبقات ذکر کی ہیں سماجی، یہ تمام انسانیت میں ہر عہد میں یہ طبقاتیت موجود ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ طبقات تھے آج نہیں ہیں، یا آج طبقات ہیں کل نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہے۔ درست، چھوڑ دے، بچے کو چھوڑ دو، اپنا کام کرو۔ صادقین ہر دور میں ہیں، جیسے ظالمین ہر دور میں ہیں۔ اگر ہم صادقین کو ایک خاص زمانے میں منحصر قرار دیں تو ظالمین بھی وہ چند ایک ہی ہوں گے۔ مثلا صادقین میں امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ظالمین میں فقط یزید ہے، پھر تاریخ میں نہ کوئی صادق اور آیا، نہ کوئی ظالم اور آیا، تو اس طرح تو قرآن کا انکار ہو جائے گا ہر دو پہلوؤں سے۔ صادقین بھی ہر دور میں، ہر نسل میں ہیں، اور آپ نے صادقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کا یہ بھی حکم ہے کہ آپ نے خود صادق بننا ہے، نہ کہ آپ آزاد ہیں، صادق ہوں یا نہ ہوں، آپ بے شک کاذب ہوں، آپ جھوٹے ہوں، لیکن سچوں کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کی نجات ہو جائے گی۔ نہ، دوسروں کا صدق ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ آپ بھی سچے بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور سچوں کا راستہ طے کرو، آپ صدیقین کا راستہ طے کرو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام نازل کیا۔ سچے کون ہیں؟ یہ معیار قرآن نے دیا ہے کہ ہر نسل کے سچے پہچانے ہم، یا ہم اقوال پر اکتفا کریں۔ اپنا مشاہدہ ہمارا کیا ہے آج کے دور میں؟ چونکہ ہماری جو بنیادی ذمہ داری ہے آج کے دور کی ذمہ داری ہے، ماضی اور تاریخ کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر نہیں ہیں، وہ اپنے عہد گزار چکے ہیں۔ ہم تاریخ کے کسی بد کردار کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اور تاریخ کے کسی صادق کو ہم خراب نہیں کر سکتے، وہ اپنا عہد گزار کے جا چکے ہیں, باری ہماری ہے. تو جس کی باری ہے وہ اپنے بارے میں سوچے, باقیوں کے بارے میں اگر اپنا سارا وقت تلف کر دے تو ان کے بارے میں جن سے اس کا کوئی سروکار نہیں پڑنا وہ گزر چکے ہیں, تو یہ اس کے لیے مفید نہیں ہے, بلکہ وقت کی ضیاء وقت ہے, اتلاف وقت ہے یہ اس کے لیے. ہم اپنے ذمہ دار ہیں, اور قرآن آج کی نسل کو جو ہدایت دیتا ہے ہم نے قرآن سے وہ ہدایت دریافت کرنی ہے اور اسے عملی کرنا ہے, اسے نافذ کرنا ہے, لاگو کرنا ہے اپنی زندگی پر, اپنے معاشرے پر اور اپنی سوسائٹی کے اوپر. معیار دیا ہے قرآن نے سچے کون ہیں تاکہ ہم آج کے سچے پہچان سکیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فرقے میں سچے ڈھونڈیں, اپنی قوم میں, اپنی برادری میں سچے ڈھونڈیں, باہر سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے. یہ قوم پرستی, قبیلہ پرستی, اقربا پروری اور خاندان پرستی ہے یہ, کہ ہم سچے منحصر اپنے ہی خاندان اور اپنے دوستوں میں ہی تلاش کریں. سچے آپ اس پورے نظام میں تلاش کریں, جیسے فرض کریں ہم ایک مملکت میں ہیں, اور یہ بھی الہی معیار نہیں ہیں سرحدیں, کہ ایک سرحد میں ہمیں پابند کر دیا جائے کہ آپ اس سرحد کے باشندے ہو, سرحدوں سے دوسری طرف رہنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قرآن کے منافی ہے, یہ دین کے خلاف ہے, یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے, تکذیب ہے قرآن کی, کہ اگر ہم اپنا دائرہ قربت کا فقط سرحدوں کے اندر منحصر کر دیں. یا دشمنی و دوستی ہر دو, اگر آپ دوستی کا دائرہ سرحدوں کے اندر منحصر کریں گے تو آپ کا طبعی طور پر رابطہ انبیاء سے کٹ جائے گا, چونکہ آپ کی سرحد سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوئے, اور آپ کا رابطہ ائمہ اطہار سے خود ہی منقطع ہو جائے گا, اہل البیت سے, چونکہ اہل البیت آپ کی سرحد سے تعلق نہیں رکھتے, اس سرزمین برے صغیر سے تعلق نہیں رکھتے. لیکن ہم نے سرحدوں کو چھوڑ کے اور انبیاء پر ایمان رکھا ہے, ائمہ پر رکھا ہے, کتب آسمانی پر رکھا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا ضابطہ قرار دیا ہے, وہ سرحدات باؤنڈریز نہیں ہیں. جو تقسیم ابھی اس وقت موجود ہے اور مسلمان بٹ کے رہ رہے ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے معیار. سرحد جو اللہ نے رکھی ہے وہ ایمان ہے, توحید سرحد ہے. توحید کے اور ایمان کے دائرے کے اندر جو فرد بھی روئے زمین میں جہاں بھی ہے وہ آپ کا ساتھی ہے, اگر سچا ہے وہ, اس شرط کے ساتھ کہ ایمان رکھتا ہے, یا ایوہ الذین آمنو, اور سچا بھی ہے, پھر آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. سرحد, دین کی سرحد جو اللہ نے انسان مومن کے لیے مقرر فرمائی ہے, وہ جغرافیائی اور زمینی سرحد نہیں ہے. اس سرحد کا نام, باؤنڈری کا نام ہے توحید اور ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ کے رسول, اللہ کی کتاب, اللہ کے نظام پر ایمان سرحد ہے. جو اس سرحد کے اندر ہے وہ آپ کا ساتھی ہے, وہ آپ کا بھائی ہے, وہ آپ کا سچا اگر ہے, اگر سچا ہے, اس کی شرط یہ کہ سچا ہو, ورنہ اللہ کے نام لینے والے بہت ہیں جو ان میں سچ نہیں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن سچے نہیں ہیں. تو سچائی ضروری ہے, اگر وہ سچا بھی ہے تو آپ اس کو اپنا بنا لو اور خود اس کے ساتھ آپ شامل ہو جاؤ, اس کے ساتھ باہمی زندگی گزار سکتے ہو آپ. در عین حال کے جو سرحدات کی جغرافیائی تقسیم ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو, اس کو یوں نہیں کہ آپ توڑ دو, لیکن معیار اس کو نہ رکھو. معیار امت ہے اور معیار ایمان ہے. سرحدیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ بڑی کھلی سرحدیں ہیں. سچائی کا معیار کیا ہے؟ ہم اپنے خاندان میں, اپنے محلے میں, اپنے حلقہ اثر میں, تعلقات میں, اور اپنی برادری میں, قبیلے میں, اپنے ملک میں, اپنے محلے میں سچے کیسے ڈھونڈیں؟ کوئی معیار ہے یا نہیں؟ یا حتیٰ ہم امت کے اندر, سرحدوں سے باہر, عالمی تناظر میں سچوں کو کیسے تلاش کریں؟ کہاں ہیں سچے؟ پیمانہ کیا ہے؟ جو خود کو سچا کہتے ہیں ہم اسے سچا مان لیں. نہ, قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن تو ایسے جھوٹے سچائی کے دعوے داروں کو چیلنج دیتا ہے کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو او میدان میں او ثبوت پیش کرو اگر تم سچے ہو. بیسیوں دفعہ قرآن کریم نے سچائی کا یہ معیار قائم کیا کہ اگر سچے ہو تو او سامنے آؤ پھر, لیکن وہ ایک دفعہ بھی یہ کام نہیں کر سکے, اپنی سچائی کا ثبوت نہیں پیش کر سکے. تو قرآن نے جو معیارات قائم کیے ہیں, جو ثبوت فراہم کیے ہیں, ان معیارات کے مطابق سچے ہم نے دیکھنے ہیں قرآن کریم میں. سورہ مبارکہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچوں کا معیار, ایک تو سورہ بقرہ آیا 177 میں بیان ہوا ہے, جسے مختصر طور پر بیان کیا ہے سابقہ خطبہ میں پچھلے ہفتے, وہ آپ کے ذہن میں رہے اس کو پھر پڑھیں. آیا 177 قرآن کریم سورہ بقرہ کی, اسے دقت کریں, غور کریں کہ قرآن ہم سے کیا طلب کر رہا ہے. میں تبرکاً پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے گھر کے ہوم ورک کے لیے یہ آیا ذہن میں رہے, آپ کے جب وقت ملے آپ اس کو ضرور غور کریں اس کے اوپر. آیا 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ سچے کون ہیں. سب سے زیادہ ڈیٹیل میں, تفصیل میں اسی آیت نے سچائی کا معیار بیان کیا ہے, اس لیے یہ جامع ترین آیت ہے. اس میں ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, بر یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کو منہ کر لو یا مغرب کو منہ کر لو, یہ جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیارات ہیں یہ نہیں ہے بر, اسے تو کراس مار دیا قرآن نے اللہ نے کہ یہ اگر کر بھی رہے ہو آپ تو بھی یہ شمار نہیں ہوں گے, اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. جیسے مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ابرار بر آئے میدان میں مولا علی کا استقبال کرنے کے لیے, جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے مولا علی علیہ السلام, تو شام کے سرحد پر عراق کا شہر ہے انبار, ابھی بھی اسی نام سے ہے, اور اسی جگہ ہے اردن اور شام کی سرحد پر عراقی شہر انبار ہے. امیر المومنین یہاں سے لشکر لے کے جا رہے تھے جنگ کے لیے, تو راستے میں انبار کے کسانوں کو دہقانوں کو پتہ چلا کہ خلیفہ آ رہے ہیں, امیر المومنین یہاں سے گزر رہے ہیں, تو پورے گاؤں میں علاقوں میں شہرت ہو گئی, منادی ہو گئی, سب جمع ہوئے امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے. آگے آگے امیر المومنین لشکر کے آگے ہیں, لشکر امیر المومنین کے پیچھے آ رہا ہے, اور یہ لوگ استقبالیہ امیر المومنین کے آگے آگے جا رہے ہیں. نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے کہ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ترجل کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, ترجل کرتے ہیں, ترجل یعنی ٹانگیں اٹھاتے ہیں اور زمین پہ رکھتے ہیں, دمال ڈال رہے ہیں, آپ کی زبان میں دمال ڈال رہے ہیں خوشی میں کہ علی علی دم مست کلندر کر رہے ہیں کہ علی آ گئے, دمال ڈال رہے ہیں. مولا علی نے دیکھا, عجیب سا اس جملے کے مولا علی کے تعجب سے لگتا ہے کہ مولا نے بھی پہلی دفعہ دیکھا یہ منظر, یہ دمال پہلی دفعہ دیکھی. تو جب پوچھا ان لوگوں سے یہ کیا ہے, ما ھذا صنعتم, یہ کیا کر رہے ہو تم, تو ان لوگوں نے کہا کہ استقبال کر رہے ہیں آپ کا. کہا یہ استقبال کیسا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کا, حکمرانوں کا, امیروں کا ایسا ہی استقبال کرتے ہیں. تو امیر المومنین نے کہا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو, نہ تمہارے امیر کے لیے اس کا کوئی فائدہ ہے, نہ تمہارے لیے کوئی فائدہ ہے, تمہارے امیر کو اس دمال کا کوئی فائدہ نہیں, نہ اس کی شان بڑھتی ہے اس سے, نہ اس کو کوئی, میں جنگ میں جا رہا ہوں, مجھے سپاہی چاہیے, تم دھمالی بنگڑالو آ گئے ادھر آ کے راستے میں, علی علی شروع کر دیا ہے تم, مجھے چاہیے جنگجو, چاہیے سپاہی, چاہیے دشمن کے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں, آپ ادھر استقبال کر رہے ہو, لہذا مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اور تمہیں نہ صرف فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہیں تو شدید نقصان بھی ہے اس کا. ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں مشقت ہے, تھکن ہے, اور آخرت میں شقاوت ہے، آخرت میں عذاب ہے، آخرت میں سزا ہے اس کام کی تمہارے لیے جس سے تم مجھے خوش کرنا چاہ رہے ہو. اب یہ بر ہے، ایک بر امباریوں نے اپنے لیے سوچ کے رکھی ہوئی تھی، دمال، بھنگڑا، ناچ کود، ڈانس، رقص. اور یہ جو بر ہم کرتے ہیں عموماً مذہبی محافل میں، اپنے ابرار، اپنی بر بہت زیادہ کثرت سے انجام دیتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے معیارات اور اپنے اعمال خاص. مثلاً کوئی بھی ایام آئیں ان کے اندر خود ساختہ اعمال انجام دیتے ہیں. قرآن فرماتے ہیں یہ نہیں ہے بر، اس پہ کراس مار لیا، سرخ کراس، یہ نہیں ہے بر، مشرق و مغرب کو منہ کرنا. ولیکن البر من آمن باللہ، اب یہ سچائی کا معیار قرآن بیان کر رہے ہیں، سچے کون ہوتے ہیں. آپ نوٹ کرتے جائیں اس کو، من آمن باللہ، ایک یہ شرط ہے، والیوم الآخر دوسری شرط، والملائکہ تیسری شرط، والکتاب چوتھی شرط، والنبیین پانچویں شرط. ان پانچ حقائق پر ایمان، یہ بر ہے اور یہ سچوں کا معیار ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اپنی حب، چاہت، ضرورت کے باوجود مال دے دینا، خرچ کر دینا، انفاق کر دینا. البتہ اس جملے کے معنی میں بعضوں نے کہا ہے کہ حب خدا میں، علی حب ہی، یعنی حب خدا میں یہ مال دے دینا، لیکن عربی قاعدے کے مطابق یہ نہیں ہے معنی اس کا. حب ہی کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں پلٹتی، بلکہ خود اس شخص کی طرف پلٹتی ہے، اس من کی طرف پلٹتی ہے، من آمنا، کہ اس کی اپنی ضرورت ہے مال، اس کی اپنی چاہت ہے، حب ہے شدید، خود محتاج ہے، اس کے باوجود اپنا مال اٹھا کے ناداروں کو دے دے، یہ بر ہے. وآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی حب و محتاجی ہوتے ہوئے مال اٹھا کے دے ذوی القربا، اقربا میں ناداروں کو دے دے، گنتے جائیں آپ، وَالْيَتَامَى، ان کو مال دے دے، یتیموں کو دے، وَالْمَسَاكِين، مساکین کو دے دے، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور نادار مسافر جو اپنے وطن میں تو نادار نہیں ہے لیکن سفر میں ان کی ضرورت پڑ گئی ہے، ان کو دے. والسائلین، اور اسی طرح جو مدد مانگ رہے ہیں آپ سے ان کو دیں. وفر رقاب، جو قید میں ہیں، جو غلامی میں ہیں ان کو آزاد کرائیں. واقام الصلاۃ، یہ ایک اور شرط ہے، اقامت صلاۃ کریں. وآت الزکاۃ، اتیان زکاۃ کریں. والموفون بعہدہم، عہد وفا کریں، یہ بر ہے اور یہ صدق ہے، سچوں کی نشانیاں ہیں. اذا احدو، جو بھی عہد کریں اس کو وفا کریں، اس کو پورا کریں. والصابرین فی البأساء، سختی میں، دشواری میں، تنگی میں صبر کریں، استقامت دکھائیں. والضراء، اور اسی طرح پریشانیوں میں، دکھ میں، رنج میں، نقصان میں صبر کرے. وحین الباس، اور جنگ میں، جب جنگ کا زمانہ ہو یا دشمن نقصان پہنچائے، اس موقع پر قائم رہے، استقامت دکھائے، صبر کرے. اولئک الذین صدقوا، یہ سچے ہیں. بس آج کے عہد میں سچے تلاش کرنا قرآن کا معیار لے کر بہت آسان ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیا 177 موبائل میں لے کر ترجمہ اس کا، اور پھر مارکیٹ میں جاؤ سچے ڈھونڈو، برادری میں جاؤ سچے ڈھونڈو، مسجد میں جاؤ سچے ڈھونڈو، امام بارگاہ میں جاؤ سچے ڈھونڈو، علماء میں جاؤ، یہی 177 آیت لے کر آئینہ بنا کر اس میں دیکھو کہ یہ سب کچھ جو قرآن کہتا ہے یہ اس میں ہیں، اگر ہیں تو سچا ہے، اگر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں تو یہ سچا ہے اور میں نے اس کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ حکم یہ ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، میں نے اسے سچا پایا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ متقی بھی ہیں اور یہ سچے بھی ہیں. یہ ایک معیار تھا، جامع ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو دوبارہ پڑھ لیا، اور آپ نے انشاءاللہ اس کو ہر روز پڑھنا ہے، اس کو اپنے موبائل میں وال پیپر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وال پیپر بنا لیں، یعنی جو ہی موبائل کھولیں تو یہ آ جائے، ترجمہ آ جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ آیا کیا کہہ رہی ہے. دوسری آیت جو بہت اہم ہے سورہ مبارکہ احزاب میں ہے، سورہ احزاب کی آیا 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے سچوں کا ایک اور آئینہ ہمیں دکھایا ہے کہ سچے کون ہوتے ہیں اور سچے کیا ہیں. اور میرے خیال میں یہ اس دور میں آج کے موجودہ حالات میں یہ آیا کریمہ زیادہ ضرورت کی ہے ہماری، اس آیا کریمہ کو غور کریں آپ. سورہ احزاب آیا نمبر 23، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 23، 33 نمبر سورہ ہے، 23 نمبر آیت ہے. من المؤمنین رجال صدقوا، مومنین میں کچھ سچے مرد ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا، سچے مومنوں میں ہیں، یہ قرآن خود گواہی دے رہے کہ ہیں مومنین میں، سارے دو نمبر نہیں ہیں، سچے بھی ہیں. من المؤمنین رجال صدقوا، سچے ہیں جنہوں نے سچ کیا ہے اور سچ دکھایا ہے. کون ہیں یہ؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو اللہ کے ساتھ عہد باندھا تھا، انہوں نے عہد کیا تھا، اس عہد میں سچے ہیں، پورا کر دیا اللہ کے ساتھ اپنا مقررہ وعدہ اور عہد نبھا دیا انہوں نے. فمنہم من قضا نحبہ، انہی سچوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ وفا کر چکے ہیں، پورا کر چکے ہیں اور سچے ہیں. ان سچوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا نحبہ بھی ادا کر چکے ہیں، یعنی اپنا نحبہ تک پہنچ گئے ہیں اور اس سے گزر گئے ہیں. نحبہ، نحبہ اس سخت کٹن امر کو کہتے ہیں جو بہت دشوار ہو، ناقابل عبور ہو اور اس سے بھی انسان عبور کر جائے. اسے علماء نے مراد دیا شہادت، یعنی یہ موت تک، شہادت تک آگے جا چکے ہیں اور عہد خدا سچ کرتے ہوئے، یہ وہ سچے ہیں جنہوں نے سچائی کے ثبوت کے لیے اللہ کی راہ میں موت بھی گلے لگا لی ہے اور شہید بھی ہو چکے ہیں، یہ سچے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں، ہیں سچے وہ بھی، عہد انہوں نے بھی وفا کر دیا ہے لیکن ابھی نحبہ تک نہیں پہنچے، یعنی اس سخت منزل تک نہیں پہنچے، وہ آخری شہادت و موت تک نہیں پہنچے. یہ دوسرا گروہ ہے جو اپنے نحبہ کے پہنچنے یا نحبہ تک پہنچنے کے انتظار میں ہیں. اور پھر فرمایا وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے فما بدلوا، انہوں نے بدلا نہیں، عہد نہیں بدلا، عزم نہیں بدلا، ارادہ نہیں بدلا انہوں نے. کچھ مر گئے، کچھ بچے ہوئے ہیں، جو مر گئے انہوں نے بھی عہد نہیں بدلا نحبہ کے باوجود، اور جو منتظر ہیں زندہ ہیں انہوں نے بھی عہد نہیں بدلا. فما بدلوا تبدیلا، وما بدلوا تبدیلا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کس کے لیے؟ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ سچوں کو جزا دے، سچوں کو ان کی جزا دے، کاذبوں سے، ظالموں سے، ٹال مٹول کرنے والوں سے، خوالف سے، متخلفین سے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں، میدان نحبہ میں نہیں اترتے اور اپنا عہد پورا نہیں کرتے، ان سے سچوں کو الگ کرنا ہے. یہ سچے نہیں ہیں، جو بھی دعوے رکھتے ہیں بڑے بڑے، ہم مومن ہیں، ہم فلاں کر دیں گے، لیکن جب وقت آتا ہے، میدان سجتا ہے تو جھوٹے نکلتے ہیں، سچے نہیں نکلتے، عہد وفا نہیں کرتے، یہ جھوٹے ہیں، ان کے ساتھ نہیں رہنا. جو وقت کے اوپر آ کر اپنا میدان، اپنا عہد پورا نہیں کرتے، یہ جھوٹے ہیں. یہ ایک سورہ احزاب کی آیا 23 آپ کو ایک معیار دے رہی ہے کہ اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنا اور ہے، لین دین اور ہے. مثلا آپ کا گاہک ہے، وہ ضروری نہیں کہ سچا ہو، آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے، آپ کچھ بیچ رہے ہیں وہ خرید رہا ہے, تو کوئی بھی آئے آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ بیچیں اس کو. اس کی شرط یہ ہے کہ یہ ظالمین یا محاربین میں سے نہ ہو, یعنی جو آپ سے خرید کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال نہ کر رہا ہو. اگر وہ یہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے, لین دین نہیں کر سکتے, اسے نہ کچھ لے سکتے ہیں نہ اسے فائدہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وہاں ریڈ لائن ہے, سرخ لکیر ہے کہ محارب ہے اگر اور دشمن ہے اسلام و مسلمین کا اور جنگ کی حالت میں ہے اور کھلا دشمن ہے, اس کو کلائنٹ بھی نہیں بنا سکتے آپ کا. لیکن ان کے علاوہ جو محارب نہیں ہیں, اسلام و مسلمین سے کوئی سروکار نہیں ہے لیکن ہیں جھوٹے, نہ کوئی عہد ہے اللہ کے ساتھ, نہ عہد کی وفا ہے اور اپنی معمول کی سود پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آتے ہیں. اور اکثر ہوتا ہے دکاندار کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ گاہک ہے کون ہے, نہ اس کا نام پتہ ہوتا ہے نہ اس کا خاندان پتہ. اور ایسے ہی ہونا چاہیے, آپ کو چیز بیچنی ہے اس نے خریدنی ہے, آپ اس سے باقی ڈیٹا پوچھیں تو یہ بتائے گا بھی نہیں اور خود آپ کے لیے مشکل بن سکتی ہے کہ آپ کو چیز بیچنی ہے بیچیں, آپ باقی چیزوں سے کیا سروکار ہے. یہ بات ہو رہی ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کونو مع الصادقین, کچھ لوگوں کی معیت میں تو ہو نا آپ, یہ معیت والوں کے لیے ہے جن کی مع, جن کے معیت میں زندگی گزار رہے ہو, جن کے ساتھ دوستی ہے, جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہے, جن کے ساتھ مل کے کوئی مشترکہ کام کر رہے, یا ان کے ساتھ مل کر آپ نے معاشرہ بنایا ہوا ہے, سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, تنظیم بنائی ہوئی ہے, حزب بنائی ہوئی ہے, ادارہ بنایا ہوا ہے, کوئی بھی سفر زندگی کا ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہو, اس معیت کی شرط یہ ہے کہ یہ سچے ہونے چاہیے. اور سچے کون ہیں؟ سچے وہ ہیں من المومنین رجال صدقوا, مومنوں میں سے مرد اور وہ بھی سچے مرد جو صدق کرے, جن کے اندر مردانگی ہو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں, مرد سے مراد یہاں پر مروت ہے, یعنی من المومنین رجال, رجولیت یا مروت مردانگی, جس کے اندر وفا ہو, جس کے اندر مروت ہو, جس کے اندر شرافت ہو, جس کے اندر کرامت ہو, یہ صفات ہے مرد کی. جیسے عموماً ہم کرتے بھی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں بڑا جوان مرد ہے یا بڑا آدمی ہے, بڑی شخصیت ہے, مراد وہ ہے. یعنی ایسے لوگ جن کے اندر یہ مثبت اعلیٰ اقدار قدریں موجود ہوں, گھٹیا نہ ہو. اس رجال کے مقابلے میں پست لوگ ہیں, گھٹیا لوگ ہیں, وعدہ پورا نہیں کرتے, بات پوری نہیں کرتے, سچے نہیں ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, منافق ہیں. ان رجال کے مقابلے میں وہ طبقات ہیں سارے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں سچے ہیں اور اللہ نے ان سچوں کو جزا دینی ہے. لیجزی اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ نے ان یہ امتحان لینا ہے. من المومنین رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. سچوں کو ان کے صدق کی, سچائی کی اللہ نے جزا دینی ہے. ويعذب المنافقين, جو سچے نہیں ہوں گے, یہاں تقابل کیا ہے سچوں کے ساتھ, جو سچے ہیں وہ ان کو اللہ نے علیحدہ کرنا ہے. اور علیحدہ کرنے کا میدان کیا ہے؟ جہاں شہادت کا امکان ہے, جہاں موت کا امکان ہے. تو ظاہر جنگ ہے, جہاد ہے, میدان نبرد ہے, مزاحمت ہے, مقاومت ہے. یہاں سے سچے نکھر کے باہر آئیں گے, مرد نکھر کے باہر آئیں گے, اور منافق پست گھٹیا فرومایا کمینے لوگ یہاں سے نکھر کے علیحدہ ہو جائیں گے. اور یہ جو مکس آبادی ہے, ابھی ریوڑ بنا ہوا ہے, سچے جھوٹے مل کر سب مومن کہلاتے ہیں اپنے آپ کو, اللہ کو یہ ریوڑ پسند نہیں ہے. اللہ ان کو علیحدہ کرنا چاہتا ہے. اس ریوڑ میں مومن الگ ہو جائیں, سچے الگ ہو جائیں, منافق الگ ہوں. منافقوں کو کیا کرے گا خدا؟ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اِن شَاءَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ان اللہ کان غفورا رحیما. منافقوں کو اللہ نے یا تو عذاب دینا ہے یا اگر منافق توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لینی ہے. ان کے دو انجام ہو سکتے ہیں، اگر توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو دوسری صورت عذاب ہے ان کے لیے. لیکن پہلے مرحلے میں انہیں سچوں سے الگ کرنا ہوگا، جیسے آج ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں سچوں کو اور مردوں کو اور مومنوں کو الگ کیا ہے اور منافقوں کو الگ کیا ہے. اور منافقوں کے بارے میں ہے کہ یا توبہ کریں ورنہ اللہ کا عذاب ان کے لیے حاضر ہے. ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. یہ ایک آیہ کریمہ ہے جس میں سچے ہونے کا معیار ہر ملت اور ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. ہمیں اپنے عہد کے سچے تلاش کرنے ہیں اور ہمیں اپنے عہد کے سچوں کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے. سچے تمام تاریخ بھر کے یا امت اسلامیہ کے اندر کامل ترین سچے اور باکمال سچے، سب سے اعلیٰ سطح کے سچے وہ ائمہ اطہار ہیں، اہل البیت ہیں. سچائی کا راستہ ہی اہل البیت کا راستہ ہے، ائمہ اطہار کا راستہ ہے. لیکن سچائی یوں نہیں کہ ائمہ کے اندر منحصر تھی اور ائمہ کی شہادت سے سچائی بھی ختم ہو گئی روئے زمین سے. قرآن فرماتا ہے کہ ہر امت کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر نسل کے اندر سچے بھی ہیں، کاذب بھی ہیں، منافق بھی موجود ہیں. اب ہمیں حکم ہے کہ اتقوا اللہ، آپ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تقوی کا عملی تدبیر، یعنی تقوی کا جو زمینی نقشہ ہوگا، ڈیزائن ہوگا، وہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہونا، سچوں کے ساتھ ہو جانا، سچوں کی معیت میں آ جانا، یہ حفاظتی تدبیر ہے، یہ تقوی ہے. عملی تقوی، میدانی تقوی، زمینی تقوی یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سچے جہاں ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ مت دیکھو کہ وہ سچے آپ کے برادری کے ہیں، یہ سچے آپ کے ملک کے ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، آپ کے قبیلے کے ہیں. مومن ہوں اور سچے ہوں، مومنین میں سے ہوں اور سچے ہوں، قرآنی مومن، ان کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاؤ. یہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یا ایہا الذین آمنوا، سورہ توبہ میں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی و صدق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور خداوند تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ زندگی بھر، سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اور خداوند تبارک و تعالی کذب و فسق و فجور و نفاق جیسی بیماریوں سے ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے، اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول کی بھی اللہ تطہیر فرمائے، اور ہمیں جھوٹوں اور منافقوں کی معیت میں رہنے سے خدا بچائے اور محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، و فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبتی الرحمہ، و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عباد و امنا فی بلاد و لعن علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوى اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اور تقوی کے اساس پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے انسانی حیات کو تحفظ دینے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے، خطرات سے، آفات سے، بلیات سے، عذاب سے۔ دنیا و آخرت میں فقط واحد حفاظتی تدبیر تقوی ہے، اور تقوی کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اچھی چیز ہو کوئی یا دینی امر ہو، تقوی کا متبادل نہیں ہے۔ تقوی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا ہے کہ تقوی کا اثر، تاثیر اور نتیجہ تقوی ہی سے نکلے گا۔ تقوی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ہم تقوی کا نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تقوی نہ ہو تو کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ یہ آج کی موجودہ انسانی نسل کو زیادہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان کے مشاہدے میں ہے کہ بے تقوی انسانیت کیا بن جاتی ہے، کیسے ہو جاتے ہیں بے تقوی لوگ، یہی ہو جاتے ہیں جو آج ہیں، جو کچھ آج کر رہے ہیں انسان۔ یہ اسی سے بچانے کے لیے اللہ نے یہ تدبیر رقم کی تھی انسان کے لیے، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا۔ ایک طبقہ تو وہ ہے انسانوں کا جنہوں نے سرے سے دین کو ہی چھوڑ دیا، کفر اختیار کیا، تکفیر کی، نافرمانی کی اور دین سے باہر چلے گئے، فاسق، فاجر و کافر بن گئے، وہ منافق بن گئے۔ ایک وہ گروہ ہے جو مسلمان رہے اور مومن رہے لیکن تقوی سے پھر بھی محروم رہے اور تقوی سے دور رہے۔ نتیجہ ایک جیسا ہے آج، خواہ اسلام کا انکار کر کے بے تقوی ہو انسان یا اسلام کا اقرار کر کے بے تقوی ہو، نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہے۔ اگر نیتن یہو، مودی اور ٹرمپ جیسے لوگ دین کا انکار کر کے وحشی بن جاتے ہیں تو بن سلمان اور آل نہیان و آل ثانی و آل خلیفہ، یہ کلمہ پڑھ کے بھی وہی بن جاتے ہیں بے رحم درندے، جو وہ کافر بن جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی رحم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہے، اس انجام سے بچیں۔ یہ کسی بزرگ کا ہی کہنا تھا، علامہ اقبال نے جیسا فرمایا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات، کہ قافلہ حجاز میں امت اسلامیہ میں کمی صرف ایک کردار کی ہے اور وہ حسین، کمی اس کردار کی ہے۔ لیکن دوسرے کردار، کیا آج قافلہ حجاز میں شمر ہے، خولی ہے، عمر سعد ہے، عبید اللہ ہے؟ ایک نہیں، ہزاروں ہیں، خنجر بدست ہیں، لیکن کیوں معطل ہیں؟ انتظار کس کا ہے؟ حسین کوئی نظر نہیں آتا ان کو۔ اگر کوئی حسین نما کردار نظر آتا ہے تو خنجر لے کے پہنچ جاتے ہیں، میزائل لے کے پہنچ جاتے ہیں، فلسطین پہنچ جاتے ہیں۔ صرف اس میں حسینی جھلک نظر آئے، شمر، خولی، ہرملا پہنچ جاتا ہے اپنا تیر و کمان لے کر، اپنا ساز و سامان لے کر، اپنا خنجر و نیزہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی حسینی کردار لبنان میں نظر آئے جھلک کسی میں تو پہنچ جاتے ہیں اپنا ساز و سامان لے کر، اگر ایران میں کسی کے اندر حسینی کردار نظر آتا ہے تو یہ شمر و خولی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آج کی دنیا کا نقشہ ہے جو انسانوں کے سامنے ہے، اور اس سے بھی بدتر بے تقوی مخلوق، یہ ظالمین ہیں، یہ درندے ہیں۔ اگر ہم سماجی دو علم ہیں جن کے اندر ہم مجرمین کا اور جرائم کا اور حادثات کا جائزہ لے سکتے ہیں، ایک علم ہے جرم شناسی کرائمنالوجی، اور ایک علم ہے جامعہ شناسی معاشرہ شناسی سوشیالوجی۔ یہ دونوں الگ الگ سائنس ہیں دونوں، اور دونوں کے سائنٹسٹ ہیں، ماہرین ہیں۔ جرم شناسی میں مجرمانہ جرم کیوں ہوتا ہے، مجرم کیوں مجرم بنتا ہے، کون سی چیز اس سے جرم کرواتی ہے، کیا نفسیات ہوتی ہیں اس کی، کیا ذہنیت اور سوچ اور شخصیت ہوتی ہے جس سے انسان مجرم بن جاتا ہے، یہ اس علم کا ہے، کرائمنالوجی کا شعبہ ہے، وہ باس کرتے ہیں اس سے۔ لیکن سوشیالوجی میں انہی مجرمین کو اور پہلو سے دیکھا جاتا ہے، معاشرتی علوم میں، سماجی علوم میں یا سماجی سائنس میں ایک سماجی طبقے کے طور پر اس کو جانچا جاتا ہے کہ ایک سماج کے اندر جو مختلف طبقات پیدا ہوتے ہیں، مجرمین بھی ہیں اور بہت سارے ہنجار شکن، یعنی جو معاشرے کے نظم کو تباہ کرنے والے لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، اور جو اپنا جو سماجی کردار ہے وہ متوازن طریقے سے ادا نہیں کرتے، منفی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم کرائمنالوجی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو سب سے برا طبقہ لگتا ہے یہ بندوق بردار، جیسے ابھی پاکستان کے اندر یہی ہے، فورسز ہماری، انہوں نے ایک سائنس پڑھی ہوئی ہے کہ مجرم کون ہے اور جرم کیسے روکنا ہے، تو ان کی نظر میں مجرم وہ ہے جو بندوق لے کے باہر گھومتا ہے۔ خصوصاً آج کل پنجاب پولیس نے یہ بندوق برداروں پر کافی تنگ کر دیا ہے، اور کوئی بھی بندوق لے کے باہر نکلے، جائز یا ناجائز، اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ ڈان ہے، یہ مجرم ہے۔ لیکن یہ صرف اس علم کے اندر جرم کی یا معاشرے کی شناخت کافی نہیں ہے، جرم ختم نہیں کر سکتے۔ کرائمنالوجی جرم، انجام شدہ جرم کے اوپر بات کرتے ہیں، جرم روک نہیں سکتے۔ سوشیالوجی نے جرم روکنا ہے، معاشرتی علم نے جرم روکنا ہے کہ جرم ہونے ہی نہ پائے۔ سوشیالوجی میں یہاں سماجی طبقات کا جائزہ لیا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، سماج کا بہترین طبقہ جس کو آپ ایلیٹ طبقہ کہتے ہیں، سماج کا متوسط طبقہ، سماج کا مؤثر طبقہ، سماج کی ریڑھ کی ہڈی، سماج کا مجرم طبقہ، سماج کا ناکارہ طبقہ، سماج میں بگاڑ پیدا کرنے والا طبقہ، یہ سماجیات کی بحث ہے۔ سماجیات کی بحث میں مجرم ایک طبقہ ہے جو جرم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو جرم نہیں کرتے لیکن جرم انجام پاتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں، سماجیات میں یہ مجرمین سے بڑے مجرم ہیں، یہ جنہیں قرآن بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن پسند کرتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو، یعنی مجرمین پر عکس العمل دکھانے والے، جرم پر اٹھ کھڑے ہونے والے، جرم کو روکنے والے، نہی کرنے والے، منع کرنے والے، جرم کے سامنے کھڑے ہونے والے، قرآن ان کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو طبقہ جرم دیکھتا ہے اور صرف اس بات پر خوش ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں، سماجیات کے لحاظ سے اور قرآن کے لحاظ سے یہ برا طبقہ ہے، یہ جرم میں شریک ہے، یہ مجرم کا حصہ ہے، بلکہ جرم پیدا کرنے اور بڑھانے میں اس کا مجرم سے بڑا کردار ہے۔ جتنے سماجی جرم آج موجود ہیں یہ سب اس طبقے کی پیداوار ہیں۔ سیاست کے اندر جو جرم و فساد ہے، مذہب کے اندر جرم و فساد ہے، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر جرم و فساد ہے، اس سب کی بنیادی ذمہ داری انہی پر ہوتی ہے۔ یہ جو معاشرے میں آ کے رہتے ہیں، معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن اپنا عہد وفا نہیں کرتے، سچے نہیں ہیں یہ لوگ، یہ خاموش طبقہ سچا طبقہ نہیں ہے۔ اگر یہ عکس العمل نہیں دکھائیں گے تو یہ خود بھی اس کا شکار ہوں گے، اس حادثے اور جرم کا، اور دوسروں کو بھی لقمہ بنائیں گے اس حادثے کا، جیسا کہ بن رہا ہے۔ آپ توجہ کریں، غزہ سے شروع ہونے والی جنگ بڑھ کر لبنان پہنچی، لبنان سے آگے شام پہنچی، پھر شام سے آگے ایران پہنچی، اور اب یہ جنگ پاکستان پہنچائی ہے، نہ کہ پہنچ سکتی ہے۔ یہ لاعلمی ہے بعضوں کی، جو فقط یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید پہنچائے، پہنچ آئی ہے آپ کے ملک میں یہ جنگ، اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، مودی نے بھی کر دیا ہے، اور پاکستان کے اندر موجود دیگر طبقات اور پاکستان کے باہر جو طبقات ہیں انہوں نے پاکستان میں یہ جنگ منتقل کر دی ہے۔ اس وقت خطبے میں وقت محدود ہے، میں شام کے تجزیاتی اس گفتگو میں اس کی وضاحت کروں گا کہ پاکستان اس وقت کس صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، بہت ہی حساس، یعنی وہ حالات جو غزہ میں بنے، پھر لبنان میں بنے، پھر شام میں بنے، پھر ایران میں بنے، انہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خود یہ حالات پیدا کیے ہیں، چونکہ خود حملے کیے ہیں، اسرائیل کے مخالفت کی ہے، امریکہ کے منصوبوں کی مخالفت کی ہے، پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا، تعاون کیا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کرو گے تو محفوظ رہو گے۔ آپ جرم نہیں روکا، آپ نے غزہ میں جرم شروع ہوا، آپ کو روکنا چاہیے تھا، نہیں روکو گے وہ جرم بڑھ کے آپ تک پہنچائے گا۔ ظلم کہیں بھی ہوا اس کو وہیں روکنا چاہیے تھا، اگر وہ ظلم نہیں روکا تو وہ بڑھ کر آگے آئے گا۔ ظلم بڑھتا ہے، ظلم متعدی ہے، یہ طالب علموں کی اصطلاح ہے کہ ظلم رکنے والا نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرنے والا نہیں ہے، ظلم کے اندر تجاوز ہے، آگے بڑھنے کی خصلت ہے۔ ایک جگہ ظلم ہوا نہیں روکا تو ساتھ والے پر بھی ہوگا، نہیں روکا پھر تیسرے پر بھی ہوگا، اور کرتے کرتے سب اس ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ اب آپ خبریں شام کی سن رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے مربوط نہیں ہے چونکہ شام کے یہ حالات ہیں، ایسا ہی ہے، ہمارے لیے سب سے بڑی ترجیح پاکستان ہے، تو کم از کم پاکستان کے لیے تو ہمیں نگران پریشان ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ارد گرد جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ کیسے ہیں۔ جیسے آپ آج کل برسات کا موسم ہے اور طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، یہ بادل جو پاکستان میں برستے ہیں، طوفان برپا کرتے ہیں، یہ پاکستان میں بنتے نہیں ہیں، بنتے اوقیانوس میں ہیں، اوشین میں بنتے ہیں، انڈیا اوقیانوس میں، اٹلانٹک میں اور پیسیفک میں اور دیگر جو زمین کے اندر زیادہ تر بڑے بڑے اوشینز ہیں، اوقیانوس ہیں، بادل وہاں بنتے ہیں، برستے پاکستان میں ہیں آ کر، یہی آپ کے سیاسی بادل بھی ہیں، بنتے کہیں اور ہیں، برستے کہیں اور ہیں آ کر، اور پاکستان کے اوپر برسنے والے یا پاکستان کے حالات کو خراب کرنے والے بادل بن چکے ہیں اور پاکستان تک پہنچ آئے ہیں۔ اس کے لیے چند علامتیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں سے ایک تو ہندوستان اور مودی کا عمل ہے جو جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا۔ ابھی ہمارے ڈپلومیٹ جو پہلے کچھ اور بولی بولتے تھے، اب کھل کے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں جنگ بندی نہیں ہوئی۔ جنگ بندی ہوتی ہے کسی معاہدے کے مطابق ہوتی ہے، کچھ شرط و شروط ہوتی ہیں، یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، وقفہ ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے جو ماہرین ہیں سیاست کے اور میڈیا اس بات کو اب بار بار تکرار کر رہے ہیں کہ چونکہ جنگ بندی میں تو مذاکرات ہوتے ہیں، جنگ شروع ہوتی ہے، جیسے پہلے انڈیا پاکستان میں جنگیں ہوئی ہیں، پھر ان جنگوں کے اوپر مذاکرات ہوئے ہیں، پھر معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں شرط و شروط ہوئے ہیں، کچھ دیا کچھ لیا، پھر اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، جنگ بند ہو گئی، یا یہ جنگ بند نہیں ہوئی، وقفہ ہوا ہے، چونکہ جنگ میں کچھ ایسے حملہ ور کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو پہلے اس کے مد نظر نہیں تھے، ایک نئی صورتحال اس نے دیکھی ہے یا غافل رہ گیا ہے، اس وجہ سے اس نے وقفہ کیا ہے۔ اور ہندوستان سے بھی یہی آواز آ رہی ہے کہ ہم نے جنگ بند نہیں کی، جنگ بندی نہیں ہے، وقفہ ہے یہ، اور یہ کسی وقت بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے بہت سارے تدبیر پاکستانیوں نے کیا اختیار کی ہے، جنگ جیت کے شور مچایا ہوا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ آپ بلاول صاحب کے دورے پڑھے ہوں گے، پتہ نہیں آپ ان کی گفتگو سے معزوز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، وہ پورے یورپ کا، امریکہ کا دورہ کر کے آئے، وہاں پر بھاری وفد لے کر گئے وزارت خارجہ کے بندے اور دوسرے، اور انہوں نے جنگ کے متعلق، اور جو پاکستان کے اخبار میں روزانہ ان کی دعائی چھپتی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤ، انڈیا سے ہمیں بچاؤ، تو انڈیا نے سو ہم سے مار کھائی ہے، انڈیا نیچے ہے، ہم اوپر ہیں، تو یہ کیوں آپ بار بار کہتے ہو کہ ہمیں بچاؤ؟ وہ انڈیا کو کہنا چاہیے کہ ہمیں پاکستان کے ہاتھوں سے بچاؤ، آپ شور مچا رہے ہو ہمیں بچاؤ۔ اور پھر جس نے کہا میں بچاؤں گا، اس کو کہا نوبل انعام دے دو آپ اس کو، چونکہ اس نے ہمیں بچایا ہے اور وہ بچائے گا ہمیں، اگلی جنگ سے روکے گا، تو ٹرمپ کو کہا نوبل انعام پاکستان کی طرف سے۔ دو ملکوں نے ابھی تک ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے، نامزد کیا ہے، ایک پاکستان نے اور ایک اسرائیل نے، امریکہ خود بھی اس کو نوبل انعام دلوانا نہیں چاہتا، کوئی یورپی ملک اس کے لیے نوبل انعام کی تجویز نہیں رکھتا، کوئی اور ملک نہیں رکھتا، صرف یہ دو ملک ہیں جنہوں نے اس کو نوبل انعام کے لیے تجویز دی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ کسی شخص کی، آپ چونکہ مزاج قومی مزاج ہیں، مثلا جیسے ہمارے یہ پشتون ہیں، یہ لڑائی جھگڑے میں تیز لگتے ہیں، یہ پنجابی عموماً ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑے میں فوراً لڑ پڑتے ہیں، پنجابی ذرا جگت شگت میں لڑائی ٹال جاتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہاتھا پائی تک نوبت نہ آئے، گالی گلوچ سے کام چلا لیں، خصوصاً اگر لاہوری ہے تو بڑی کراری اور کھری گالیاں دے کے پھر موٹر سائیکل کک مار کے نکل جاتا ہے۔ اب ان میں لڑائی ہو گئی تو اتفاق سے اس خان صاحب کو پنجابی نے گرا لیا نیچے، خان صاحب نیچے ہے، یہ اوپر ہے، اور یہ جو اوپر ہے پنجابی پہلوان، یہ شور مچا رہا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو لوگ حیران ہوئے کہ بھائی تو اوپر غلبہ تیرا ہے، مار تو رہا ہے، وہ نیچے گرا ہوا ہے، اور تو نے یہ شور مچایا اور مجھے بچاؤ، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس نے کہا ہوا ہے مجھے اٹھنے دو، نیچے سے اٹھنے دو، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں، اور اگر یہ اٹھ گیا تو یہ میرا بندوبست کرے گا، اس لیے مجھے بچاؤ۔ اب ہم نے انڈیا کو مارا ہے، ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے، ہم نے انڈیا کو ذلیل کیا، پھر یہ کیوں دعائی مچائی ہوئی ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ؟ اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں بچاؤں گا آپ کو۔ ٹرمپ کے ذریعے پاکستان محفوظ نہیں رہے گا، امریکہ کے ذریعے کبھی پاکستان اور کوئی ملک محفوظ نہیں ہوا، امریکہ دوست بن کر جس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے، اور دشمن بن کر جس کے پاس گیا ہے وہ بھی تباہ ہوا ہے، یہ تاریخ امریکہ میں ہے، اس کی 250 سالہ تاریخ میں یہ بات طے ہے کہ جہاں بھی یہ منحوس قوم اس یا ان کے نمائندے نے قدم رکھا ہے وہ سرزمین جل گئی، یا اس کو کہتے ہیں سوختہ، سرزمین سوختہ، جہاں امریکیوں کا قدم پڑتا ہے وہ سرزمین ساری جل جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ ان کے ذریعے سے پاکستان کے تحفظ کی تدبیر، یہ نامعقول ترین نظریہ ہے جو شروع سے لیاقت علی خان نے شروع کیا، اور آج تک شہباز شریف صاحب کی حکومت میں اس کے امیدیں ہیں، یعنی پاکستان کے ان 76 سالوں میں امریکہ سے نا امید نہیں ہوئے پاکستانی، خصوصاً سیاستدان ہمارے، اس کی بھی وجہ ہے کیوں نا امید نہیں ہوتے، پھر بھی اس کے در پر جا پہنچتے ہیں اور اسی سے تحفظ مانگتے ہیں۔ تحفظ کا پاکستان کا طریقہ جو پاکستان نے پہلے اختیار کیا، مقابلہ کیا ہندوستان کا امریکہ کی مدد کے بغیر کیا، مقابلہ کر کے امریکہ کے پاس چلے گئے کہ ہم نے ہندوستان کو مزہ چکھا دیا ہے، اب تم بچاؤ ہمیں، نہ اب وہ، یعنی یہ واقعیت ہے کہ پاکستان کا بہت وقار بڑھا تھا انڈیا کے جنگ کے دوران، جو نوبل انعام کا اعلان کر کے انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ اگر یہ نوبل انعام نہ ہوتا تو پاکستان کا بہت وقار تھا دنیا کے اندر، عالمی سطح پر بہت وقار بڑھ گیا تھا، قد بڑھ گیا تھا پاکستان کا، لیکن نوبل انعام اعلان کر کے انہوں نے اس کو تباہ کر دیا۔ اب پاکستان کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، جس کی ایک مثال ہے جو میں بعد میں وضاحت کروں گا، کہ امریکہ نے پاکستان میں جو پہلے ناامنی پھیلائی ہے، تباہ کیا ہے پاکستان کو، افغانستان جنگ سے لے کر ابھی تک، اس سے پہلے بھی کیا ہے، لیکن شاید موجودہ نسل کو افغان جنگ کے بعد کے حالات سے زیادہ آگاہی ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر، یقین سے وثوق سے کوئی نہیں کہہ سکتے۔ اس جنگ کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کی تباہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اب آخری قدم جو پاکستان کو ناامن کرنے کے لیے امریکہ نے اٹھانا چاہا ہے، اور یہ اسی غزہ جنگ کا نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایرانی سفیر کو جو پاکستان میں تعینات ہیں، ان کو انتہائی مطلوب شخص قرار دیا ہے۔ یہ کام پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بہت سارے لوگ پاکستان میں انتہائی مطلوب قرار دیے گئے، جنہیں پاکستان نے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا۔ گوانتانامو جیل میں جتنے لوگ تھے وہ انتہائی مطلوب پاکستان سے پکڑے گئے سارے۔ عافیہ صدیقی ابھی بھی انتہائی مطلوب ابھی امریکی جیلوں میں سڑ رہی ہے۔ اسی طرح جو باقی افراد تھے، ایم ایل کانسی ہے اور اس طرح کے لوگ، انتہائی مطلوب پاکستان نے پکڑ کے ان کے حوالے کیے یہ، اور یہ پاکستان کے لیے، پوری دنیا میں ایران کے سفیر موجود ہیں، امریکہ کے پڑوس میں، امریکہ میں تو نہیں ہے لیکن امریکہ میں بھی ہیں، امریکہ میں اقوام متحدہ میں ایران کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، ہر چند ان کا امریکہ سے سفارتخانہ بند ہے، تعلقات نہیں ہیں، لیکن اقوام متحدہ میں ایران کا سفیر بیٹھا ہوا ہے، برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے، جتنے امریکی بلاک ہیں ان سب میں ایرانی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں ہے، تو باقی ملکوں کے اندر ہے، لیکن صرف پاکستانی سفیر کو انہوں نے انتہائی مطلوب قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سفیر اور ایران کے لیے یہ مشکل کھڑی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کے لیے انہوں نے کھچڑی پکائی ہے، یہ پاکستان کے لیے انہوں نے سینیریو بنایا ہے، پاکستان کو ناامن کرنے کے لیے۔ آپ گئے تھے ہمیں بچاؤ، وہ آپ کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کے ملک کو مزید ناامنی میں دھکیلنے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں۔ ہماری وزارت خارجہ نے بہت اچھا، خوبصورت، متوازن بیان دیا ہے کہ ایرانی سفیر انتہائی قابل احترام ہیں، جنہوں نے پاکستان ایران کے تعلقات کو بہت فروغ دیا ہے انہی جنگ کے زمانے میں۔ میں انشاءاللہ شام کے پروگرام میں ایرانی سفیر کی کارکردگی اور یہ کیوں کیا ہے امریکہ نے، یہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ کیوں انہوں نے پاکستان کے اندر ایرانی سفیر کو انتہائی مطلوب قرار دے کر پاکستان کو ایک نئے مخمصے میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی پاکستان جس سے گریز کر رہا تھا، گھیر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ قرار دے کر پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان نے لبنان کا ساتھ نہیں دیا، پاکستان سوریا میں جب خیانت ہوئی پاکستان نے خاموشی اختیار کی، ایران کی حمایت کی، بھرپور حمایت کی پاکستان نے، عملاً کوئی مدد کی نہیں، وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن سیاسی موقف کے لحاظ سے شاید دنیا کا سب سے پہلا ملک ہے جس نے بھرپور طریقے سے ایران کی مدد کی ہے، حمایت کی ہے۔ اور اگر یہ کام ہوتا، یعنی غزہ کی جنگ غزہ میں لڑی جاتی اور اسرائیل غزہ میں نابود ہو جاتا، اسرائیل لبنان نہیں پہنچ سکتا تھا، اسرائیل اگر غزہ میں دفن ہو جاتا، یہ سوریا میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آج سوریا کی جو حالت ہے، خبریں اگر سنیں آپ کے پاس آتی ہوں گی کہ کیا کر رہا ہے وہاں پر، اسی طرح ایران تک اس کی رسائی نہ ہوتی اور پاکستان تک اس کی رسائی نہ ہوتی، یہ بہانے ہیں جو پاکستان تک پہنچنے کے لیے پیدا کر رہے ہیں۔ تو پہلے بھی ہم نے کہا کہ پاکستان کا دفاع ہر پاکستانی پر لازم و واجب ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دفاع کہاں کرنا ہے۔ مثلا انڈیا کے مقابلہ ہم نے سرحد پہ کرنا ہے یا اسلام آباد میں کرنا ہے؟ اگر ہمارے زمامدار جرنیل یہ سوچ لیں کہ ہم جو انڈیا کے ساتھ ہماری باؤنڈری لائن ہے، جیسے واگا ہے یا جیسے اور گنڈا سنگھ ہے یا فلاں ان کھیم کرن ہے یا چونڈا ہے، یہ باؤنڈری لائن ہے، یہاں مقابلہ ہم انڈیا کا نہیں کرتے، ہم انڈیا کا مقابلہ کریں گے لاہور میں اور اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں اور اٹک میں مقابلہ کریں گے، تو یہ تو شکست ہے۔ دشمن کو اندر اپنے خطے کے اندر لا کر آپ نہیں مقابلہ کر سکتے، دشمن کے سرزمین میں جا کر اس کا مقابلہ کرو۔ باہر کے یہ اسٹریٹجی تھی، ان کی پالیسی تھی جو اپنے اثرات دکھا رہی ہے، جس وجہ سے آج اسرائیل نے باوجود اس کے کہ سوریا خالی کروایا گیا مزاحمت و مقاومت سے اور وہاں پر اپنی مرضی کا بندہ انہوں نے رکھا، پھر اس پر بھی جا کر چڑھائی کر دی، بلا اشتعال جا کر اس کے پریزیڈنٹ ہاؤس پر چڑھائی کر دی، جی ایچ کیو پر چڑھائی کر دی، بم مارے اور وزارت دفاع کی بلڈنگ تباہ کر دی۔ اور یہ بات طے ہے کہ اگلی باری ترکیہ کی ہے، پاکستان آنے سے پہلے یہ ترکیہ کے ساتھ ضرور شام میں لڑیں گے، ترکیہ اور اسرائیل اور امریکہ یہ کام کرے گا۔ انہوں نے آپ کی نابودی کا ٹھان لیا ہے اور ہر ملک کے لیے الگ تدبیر رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ کس تدبیر کے ساتھ اس کو تباہ کرنا ہے، اور پاکستان چونکہ بنیادی کمزوریاں پاکستان کے ان کے ہاتھ میں ہیں اور ہم بار بار انہی کے قدموں میں جاتے ہیں اپنی کمزوریاں دور کرنے کے لیے، یہ سینیریو ہے جو پاکستان کے لیے بن رہا ہے۔ دوسری طرف سے جیسا میں نے کہا کہ اگر مثال یہ پہلے بھی میں نے دی ہے، تکرار کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آئے چھوٹے بچوں کو یہیں لاہور کے کسی سڑک پر تشدد کرے اور چھوٹے بچوں کو زمین پہ پٹکے گولیاں مارے، ان کے اوپر خنجر سے حملہ کرے اور باقی ساری جمعیت کھڑی ہوئی سیلفیاں بنا رہے ہوں، تو یہاں پر آپ کس کو برا زیادہ سمجھیں گے، وہ جو خنجر سے بچے مار رہا ہے یا یہ جو کھڑے ہوئے سیلفیاں لے رہے ہیں؟ سماجی نقطۂ نگاہ سے یہ سیلفیوں والے اس درندے سے زیادہ برے ہیں، چونکہ درندے کی وجہ سے یہ سیلفیاں نہیں بنا رہے، ان سیلفیوں والوں کی وجہ سے وہ درندہ بنا ہے۔ اگر یہ کوئی عکس العمل دکھاتے، یہ مل کے ایک نعرہ ہی لگا دیتے، وہ مجرم بھاگ جانا تھا، لیکن انہوں نے آواز بھی نہیں نکالی۔ یہی کام آج روزانہ اسرائیل میں ہو رہا ہے، اس وقت اسرائیل فقط بچے مار رہا ہے، غزہ کی لائن میں لگے ہوئے بچے، پانی کی لائن میں لگے ہوئے بچے، بھوکے پیاسے بچے اپنے خیموں کے اندر اور ساری دنیا کے سامنے مار رہا ہے، روزانہ مار رہا ہے۔ اور یہ درندے روز بیان دیتے ہیں کہ اسرائیلی فلسطینی بچے مارنا ہمارا مشغلہ ہے، ہمارا شوق ہے، شکار ہے ہمارا، ہم اپنے نشانے پکے کرتے ہیں اور دل بہلاتے ہیں۔ اور وہ شخص ان کا جو فلسطینیوں کی جیلوں میں ان کا ٹارچر کرنے والا ہے ذمہ دار آدمی، اس نے کل کا بیان ہے اس کا کہ میں فخر کرتا ہوں اس بات پر کہ میں نے قید کے اندر قیدی فلسطینیوں کے ساتھ میں نے درندگی والا سلوک کیا، ان کو کھانا نہیں دیا، ان کو ننگا رکھا ہے، ان کو بھوک مارا ہے میں نے، یہ فخریہ طور پر اپنی قوم کو بتا رہا ہے۔ اور یہ سارے عرب و عجم اور مذہبی اور غیر مذہبی اور سیاسی اور علماء و غیر علماء یہ روزانہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور پھر معمول کے اپنے کام بھی کر رہے ہیں، اپنی عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے ذکر و فکر بھی کر رہے ہیں۔ یہ اور سب سے بڑھ کر افسوسناک ترین، اس کو کسی اور فرصت میں میں وضاحت کروں گا، محرم گزرا ہے، ایسا محرم جو ظلم کے دوران گزرا ہے اور خاموشی کے ساتھ گزر گیا۔ محرم خاموشی سے گزرنا، خاموشی سے مزاحت یعنی نہ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام ہوا، نہ امریکہ کے خلاف، نہ ظالم کے خلاف، نہ خاموش کے خلاف، اور امام حسین کا سوگ اس کو نام دیا گیا۔ یہ نہیں ہے امام حسین کا سوگ جس میں یزید سے چشم پوشی کی جائے، جس میں ظلم سے چشم پوشی کی جائے، یہ امام حسین کا سوگ نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے آپ کی، یہ عزائے حسین نہیں ہے. عزائے حسین وہ ہے ہی ظلم کے خلاف، اگر اس میں ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھی یہ کیسا سوگ ہے آپ کا؟ یہ کیسا نماز جمعہ ہے جس میں ظلم کے خلاف بات نہیں ہوتی، جس میں فلسطینی بچے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں بے دردی کے ساتھ ذبح ہوتے ہیں اور مسلمان آ کے سجدے کر کے پھر لوٹ جاتا ہے؟ کیا اللہ کو یہ منہ دکھاؤ گے؟ کیا دکھا رہے ہو؟ اور آج کس قابل ہو آپ؟ یہ بدترین طبقہ یہ ہے جو اس سارے ظلم کو دیکھ کر اور خاموشی کے ساتھ، ڈٹھائی کے ساتھ اپنی معمول کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی چارہ جوئی نہیں کرتے، کوئی اقدام نہیں کرتے، کوئی فیصلہ کن قدم نہیں اٹھاتے، فلسطینیوں کے دفاع میں کچھ بھی نہیں کر رہے اور کوئی بھی نہیں کر رہا. ایران تنہا تھا جو کر رہا تھا، ابھی ایک ملت ہے جس کو شاباش دینی چاہیے، جس کو آفرین کہنا چاہیے، جس کو درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور وہ یمن کے مجاہدین ہیں. باوجود اس کے کہ ان کا اپنا ملک تباہ ہو گیا ہے، لیکن اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ واحد ملت کھڑی ہوئی ہے. مظلوم ترین ملت اس زمانے کی یمن ہے، اور وہ دوسرے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اپنا ملک ان کا ویران ہوا ہوا ہے، چونکہ حزب اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اب حزب اللہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کر سکے، اور ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے ان کی مدد کر سکے. جب تھے تو انہوں نے بھرپور کی، لیکن اب نہیں ہے. اب فقط یمن ہے اور باقی ساری دنیا پہ سناٹا ہے. کیا پاکستان یمن سے زیادہ کمزور ہے؟ کیا پاکستانی عوام یمنیوں جتنا شعور نہیں رکھتے؟ پاکستانی لوگوں میں یمن جتنا احساس غیرت نہیں ہے؟ ان کو نہیں پتا وہ بچے ہیں. یمنیوں کا کیا رشتہ ہے فلسطینیوں سے؟ فلسطین ایک الگ ملت ہے، یمن ایک الگ ملت ہے، اور خود وہ اپنے اتنے مشکلات رکھتے ہیں کہ اگر انہیں 100 سال بھی لگے تو شاید ان مشکلات کی تلافی نہیں ہو سکے گی جو بن سلمان نے تباہی کروائی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، اور یورپ امریکہ نے کی ہے ان کی، وہ اس کی تلافی کرنی چاہیے، لیکن وہ ابھی مظلوم کے ساتھ ہے. زہر مظلوم کا درد مظلوم کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بے حس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. ظالموں کے ساتھیوں میں مظلوم کا درد پیدا نہیں ہوتا، اس لیے آج صرف وہ کھڑے ہوئے ہیں، باقی کوئی ملت مظلوم کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ کوئی بھی مظلوم کے ساتھ نہ ہو، اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. اللہ انشاءاللہ مستضعفین کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہے اسے اللہ نے کامیابی دینی ہے، اور ان کے دشمنوں کو اور ظالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کرنا ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلومین غزہ، مظلومین فلسطین، شام، لبنان، ایران، یمن، پروردگار ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پروردگار ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طول عمر عطا فرما. ایران کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پاکستان کے لیے برے ارادے رکھنے والے پروردگارہ ان سب کو اپنے ارادوں میں ناکام و نابراد بنا. خداوندہ پاکستان کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. ملت پاکستان کو جرأت و شجاعت و حمیت و غیرت عطا فرما. انہیں اتحاد و اتفاق و یکجہتی کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ملت کشمیر کی مدد فرما. کل حریت کنفرنس، کل جماعتی حریت کنفرنس کشمیر نے لاہور میں یوم الحاق کشمیر کے نام سے، کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کا دن ہے، 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، اور اس دن کی یاد میں انہوں نے لاہور میں ایک احتجاج رکھا ہے مال روڈ پر مسجد الشہداء سے شام 5 بجے. انشاءاللہ کوشش کریں، باقی لوگوں کو بھی بتائیں، ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کشمیر کو کامیابی عطا فرما، اور مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، اور سرزمین کشمیر کو آزادی و رہائی عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔